خز تو بے رب کعبہ صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين درود بھیجو محمد وآل محمد حضران محترم شب 21 رمضان اور دوسری شب قدر کہ جس کے اندر آج آپ مومنین انشاءاللہ دوبارہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے اخلاص کو لے کر حاضر ہوں گے اور ایک ایسی رات کہ جس کو شب قدر میں اہمیت حاصل ہے. حضران محترم خدا سے اس رات کی ابتدا میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں اس رات کا ادراک عطا فرمائے, خدا ہم سب کو شب قدر کا ادراک عطا فرمائے, اور اس شب قدر کے ادراک میں جو شب قدر کی اہمیت ہے وہ صاحب امر کے ساتھ اپنے تعلق کی ہے. خدا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, خدا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی ہمیشہ یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات عزیزوں جس گفتگو کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو خدا نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. اس آیت سے ہم نے ایک پیغام نکالا, وہ یہ کہ خداوند عالم نعمتوں کے تذکرے کو پسند کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے اقوام پر نازل کی ان کا اقوام تذکرہ کریں. بس اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ ہم نے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی نعمت جس کو ہم تصور کرتے ہیں اپنے لیے وہ نعمت ولایت ہے. خدا وند عالم نے یہ جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس سے بڑی ہماری زندگیوں میں کوئی اور نعمت نہیں ہے. یہ نعمت ولایت ہے جس کی حفاظت کرنا اب ہم سب پر فرض ہے, اور یہ بھی کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ خدا وند عالم نے بنیادی گوہر اور یہ جوہر ولایت ہم سب کو عطا کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا وند عالم نے اس کے باقی رہنے کی ضمانت نہیں اٹھائی, اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی ہے. اور اس کے بعد ذیل میں بیان ہوئے انبیاء کے یہاں کے گھروں کا تذکرہ تھوڑا سا ضمناً آیا کہ خدا وند عالم نے حتیٰ جو انبیاء ہیں ان کی سگی اولادوں میں اس چیز کی ضمانت نہیں لی کہ اگر تم نبی خدا کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو تم اس کے راستے پر چلو گے, اس ولایت کے سائے میں چلتے رہو گے, تمہاری عاقبت بخیر ہوگی. اس چیز کو خود انسان نے تعمین کرنا ہے, خود انسان نے بنانا ہے. لہذا اگر انبیاء کے اپنے گھرانوں میں رہنے والے افراد ولایت کا جوہر گوہر لے کر آئے لیکن اس کے باوجود اس کی حفاظت نہیں کی, تو خدا وند عالم نے نبی پر وحی بھیجی کہ اے نوح یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے, نسب میں تمہارا ہے, اہلیت میں تمہارا نہیں ہے, چونکہ یہ ولایت پر نہیں ہے, یہ ولایت سے ہٹ گیا, یہ ولایت سے منہ پھیر چکا ہے, خدا کی ولایت میں نہیں آیا. لہذا خدا وند عالم نے اس چیز کو بیان کیا, اور آپ کے سامنے کل قیام وہ بھی بیان کیا تھا کہ خداوند عالم قیامت میں گروہوں سے پوچھے گا کہ کیا تم تک ہمارا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے، تم پر آیتیں نہیں پڑھی گئیں، تمہارے سامنے یہ پیغام نہیں پہنچا؟ تو وہ پلٹ کر جواب دیں گے کہ پروردگار پیغام پہنچا تھا، لیکن ہماری شقوت، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت ہم پر غالب آ گئی، لہٰذا ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، اب ہمیں نکال دے۔ وہاں کہیں گے پروردگار کو، پروردگار ہمیں نکال دے، ربنا اخرجنا منہا، ہمیں نکال دے۔ خدا کہے گا نہیں، آج کا دن ختم، لا تکلمونی، خالق صوفیہ، خدا کہے گا چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، لا تکلمون، اب مجھ سے بات نہ کرو، چونکہ جو موقع تھا وہاں پر تم نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ بس یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام تھا جس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا، آج اسی کے ذیل میں کچھ آرائز آپ کے سامنے بیان کروں۔ خود اس چیز کو سمجھنا کہ خود ان اولیاء خدا کی زندگی کس مشکل میں گزری ہے۔ آج چونکہ شب شہادت ہے، امام علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام پہ بہت بڑی رات ہے یہ، اور امام علی کے چاہنے والے ہر شیعہ کے لیے ایک مصیبت کی رات ہے یہ، کہ یہ رات اس غم کو تازہ کر دیتا ہے کہ جس غم میں حسنین علیہ السلام کی یتیمی کا تذکرہ ہے، زینب سلام اللہ علیہ کی یتیمی کا تذکرہ ہے، لہٰذا بہت بڑا غم ہے شیعوں کے دل کے اوپر یہ۔ لیکن اس مختصر وقت میں جو ہمارے پاس ہے، یہ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی مشکلات کیا تھیں، امام نے ان سے کیسے راستہ طے کیا، کن مشکلات میں ہمارے یہ امام، یہ ولی، یہ خدا آیا، اور وہیں سے ایک نتیجہ نکالیں گے کہ اولیاء خدا کو مشکلات ہوتی ہیں، ان اولیاء خدا کی ان مشکلات کو جو سمجھتا ہے وہ ان کا ساتھ دے پاتا ہے، وہیں بہت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ مختصر کر کے بیان کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور ہے کہ آپ کو پتہ ہے 25 سال ایسے گزارے امام علی نے، کہ جس میں خود امام نے خطبہ نہج البلاغہ کے اندر ہے بیان فرمایا، میری کیفیت ایسے تھی کہ وفی العین قضا وفی الحلق شجا، کہ گویا آنکھ میں کانٹا چوبھا ہوا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو۔ یہ امام نے اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ اب اس کیفیت کو تھوڑا محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی جہاں مجلس پڑھی وہاں پہ یہ مثال دی تھی، وہی مثال دوہرا رہا ہوں کہ ہماری اپنی پلک کا بال ہماری آنکھ میں گر جاتا ہے، ٹوٹ کے آ جاتا ہے، ہم جب تک اس کو نکال نہ لیں سکون سے نہیں بیٹھ پاتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، ایک ہماری بال ہے، ہماری پلک کا بال ہے، گر گیا، ہماری آنکھ میں چبھن ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھ میں کوئی کانٹا چبھا ہوا ہو، اس کانٹے کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، حلق میں ہڈی پھنسی ہو، بعض وقت کھاتے ہوئے نوالا پھنس جاتا ہے تو گھر والے سکون کے لیے تھوڑا سا پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں کہ نوالا نیچے اتر جائے، پانی پی لیا جاتا ہے۔ امام علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے کہ حلق کی ہڈی نیچے اتر سکے۔ ان کیفیتوں کے اندر میرے مولا نے، آپ کے مولا نے زندگی گزاری ہے۔ امام کو ماحول کیا ملا 25 سال کہ جس کے اندر بہت کچھ ہو چکا، بہت فساد عروج پہ جا چکا، انحرافات آ چکے، مسائل بڑھ چکے، فساد پھیل چکا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ مولا کی آنکھوں میں کانٹا اس لیے کہ تمام کچھ ہو رہا ہے مگر دین خدا کے نام پر ہو رہا ہے۔ اب مولا کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی خدا کی جانب سے زمین پر جانشین ہے، ولی خدا ہے، حجت اللہ علی خلق ہے، یہی دعا توسل کا ٹکڑا، یا حجت اللہ علی خلق ہے، اے زمین خدا پر خدا کی حجت۔ اب جب خدا کی حجت ہے تو خدا کی حجت کس لیے ہوتی ہے؟ خدا کی حجت خدا کے دین کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کی حجت کا کام یہ ہے کہ خدا کی حجت دین خدا کو محفوظ رکھے، جس ذمہ داری کو خدا نے عطا کیا اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ لیکن علی جیسا مضبوط انسان 25 سال تک صبر پہ مجبور ہے۔ وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کہ اصل جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ وہ جب امام کی دوبارہ بیعت ہوئی اور امام باہر نکلے، اس سے سمجھ لیجئے گا کہ جب امام کی بیعت ہوئی، امام کو باہر نکالا، دروازے سے کہا کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنے گا، تو امام نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے کہا اگر حاضر ہونے والوں کی یہ جمعیت نہ ہوتی اور ان کے دروازے پر آ جانے کی وجہ سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی، تو میں اب بھی اس خلافت کی جو سواری کی باغ دوڑ ہے اسی سواری پر ڈال دیتا جس پہ پہلے سوار تھا۔ یعنی کس چیز نے امام علی علیہ السلام کو آگے بڑھ کے مجبور کیا کہ وہ باہر آ کے اب خلافت، جو ظاہری خلافت ہے اس کو قبول کریں؟ لوگوں کی گھر پہ آ جانے نے، لوگوں کی جمعیت نے، لوگوں کے اعتراف نے، لوگوں کی امام علی علیہ السلام کی طرف بڑھنے نے۔ اگر پہلے یہ چیز امام علی کے پاس ہوتی، یقیناً امام علی خاموشی اختیار نہ کرتے۔ اسی جملے کے اندر موجود ہے امام کی مظلومیت، کہ پہلے لوگ نہیں آئے، پہلے لوگ فریب میں آئے، پہلے لوگ دھوکہ کھا گئے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ 25 سال امام نے ایک ایسا دور گزارا۔ اب 25 سال بعد امام کو حکومت ملتی ہے عزیزوں، 25 سال کے اندر امام علی آتے ہیں، 25 سال بعد رسول اللہ کے بعد 25 سال کا دور گزر گیا، اس میں آ کے امام علی حالات کو سنبھالتے ہیں، اور ظاہر ہے جتنی کوشش ایک انسان کر سکتا ہے مولا متقیان نے اتنی کوششیں کیں، لیکن حالات بہت تیزی سے آگے بڑھ چکے تھے، فساد پھیل چکا تھا، کچھ چیزوں کی طرف ابھی اشارہ کروں گا۔ اور امام علی علیہ السلام کو کل 4 سال کا عرصہ ملا، ان 4 سال کے عرصے میں ہمارا اور آپ کا مولا جو کر سکا اس نے کیا۔ اب ان 4 سالوں کے اندر پہلی امام علی کی جو مشکل تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی امام علی کی مشکل اگر بیان کی جائے تو معاشرے کے اندر انحرافات کا وجود ہے، معاشرے کے اندر بدعتوں کا رواج ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں خداوند عالم نے جو بیان کیا تھا، اے رسول جو پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے پہنچا دیجئے، وہی جو ہم بیان استناد کرتے ہیں آیت غدیر کے اوپر، کہ جو پیغام پہنچانے کے لیے دیا ہے پہنچا دیجئے، اور اگر نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پیغام کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ کو کچھ خدشہ ہے، رسول اللہ خدشہ رکھتے ہیں، رسول اللہ ڈرتے نہیں ہیں، رسول اللہ شجاع انسان ہے۔ رسول اللہ کی شجاعت کے بارے میں گواہی اگر علی دے رہے ہوں تو رسول کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا، جو خود شجاع ترین انسان ہے میدان جنگ کا۔ مولا متقیان کہتے تھے کہ جب جنگوں کے اندر شدت آ جاتی تھی، تیزی کے ساتھ تلواریں چلا کرتی تھیں، اور جنگوں کا بازار، جنگ کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور شدت ہوتی تھی، اس شدت جنگ کے موقع پر ہم رسول اللہ کے سائے میں پناہ لیا کرتے تھے۔ امام علی کے الفاظ ہیں، امام علی نے بیان کیا، شدت جنگ میں جو سہارا بنتا ہے وہ رسول اللہ، یعنی شجاع ترین انسان ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ ڈرنے والے نہیں ہیں، خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ رسول اللہ کو کچھ خدشات ہیں۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ایمان اسلام قبول کیا ہے ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور اسی حقیقتوں کی جانب قرآن کریم نے اشارہ بھی فرمایا، ظاہراً اعراب کے لیے یہ چیز بیان کی خداوند عالم نے کہ اس قالت الاعراب آمنا، اے رسول جب یہ بادیہ نشین صحرا نشین افراد آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، آپ ان سے کہیں لم تومنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو ابھی، بلکہ تم کہو ہم تسلیم ہوئے، سرنڈر ہوئے، کیوں ایمان لے کر نہیں آئے؟ خدا بیان کر رہا ہے، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم نے ابھی محمد کی رسالت کو زبان سے قبول کیا ہے، تمہارے دل میں محمد کی رسالت نہیں آئی ہے، تم کسی انتظار میں ہو۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سورہ منافقون نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ رسول کے اطراف میں رہنے والے افراد ہیں، حساس موضوعات ہیں تاریخ کے، لہذا یہ اس حالات کے اندر امام علیہ السلام کی ولایت کا اعلان، معلوم تھا رسول اللہ کو مشکلات ہیں۔ اب امام علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے، خاموش سے مراد یہ مت سمجھیے گا کہ گھر بیٹھے رہے، یہ جملہ ہمارے سوال ہوتا ہے امام علی گھر بیٹھے گا، گھر نہیں بیٹھے، امام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے چاہے کوئی اس کی ذمہ داری کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کی طرف بڑھے نہ بڑھے، امام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ امام نے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کی مدد کی، مشورے دیے، وہ اس لیے دیے کہ وہ مشورے ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، وہ مشورے اسلام کی بقا کے لیے ضروری تھے، تو اس لیے امام علی بیان کیا کرتے تھے۔ جہاں اسلام تباہ ہو رہا تھا، جہاں اسلام کی رائے تباہ ہو رہی تھی، جہاں اسلام کے احکام فاسد ہو رہے تھے، وہاں مولا متقیان نے آ کے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ حق ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب جو پہلا مسئلہ ہے امام علی کے سامنے وہ بدعتوں کا مسئلہ ہے، بدعتوں کے اندر انحرافات کے اندر معاشرہ اتنا آزاد ہو گیا کہ کوئی سینٹرلائز سسٹم تو ہے نہیں، چونکہ علم کے مرکز سے دور ہو گیا معاشرہ، اب نتیجے میں ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، چیزوں کے اندر اپنی اپنی رائے کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی علم کے مرکز سے دوری ہو کر اپنی رائے کو شامل کیا جائے وہیں فساد ہوتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کا زمانہ ہو، امام علی کا زمانہ ہو، یا آج کا دور ہو، جہاں پر انسان اپنی رائے کو دین کا رنگ دے کر بیان کرے وہاں فساد ہی فساد ہے۔ اسی لیے دین کے مراکز بیان کیے گئے کہ دین کو ان کے مراکز سے لینا چاہیے، رسول سے، رسول کے بعد اولیاء رسول سے، اور اس کے بعد اس راستے پہ چلنے والے جو علماء مراجعین ہیں ان سے لینا چاہیے، جو فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے امام علی اس مشکل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خطبہ نمبر 18 ہے، امام علیہ السلام اس پہلی مشکل کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کس مشکل میں ہوں، کن حالات میں ہوں۔ آج کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کہ ہمیں اپنے اس امام کی مشکل کا تھوڑا سا اندازہ ہو، کن مشکلوں میں امام نے زمام حکومت کو اختیار کیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس ایک مسئلہ لایا جاتا ہے، وہ اس میں اپنے ایک رائے کا اظہار کرتا ہے، بے عین ہی وہی مسئلہ کسی دوسرے کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، وہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اب دوسرے کی رائے مختلف ہوتی ہے، اور مختلف ہونے کے بعد جب ان دونوں آراء کو جمع کر کے کسی ایسے کے پاس لے کر جایا جاتا ہے جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بذالک عند الامام الذی استقضاہم فیسوب آرا ہوں جمیا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دونوں آرا کو جمع کر کے بیچ کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر امام علی ایک سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے وہ الہہم واحد, کیا ایسا نہیں کہ خدا ایک ہے, وہ نبیہم واحد, ان کا نبی بھی ایک ہے, اور کتابہم واحد, کتاب بھی ایک ہے. جب خدا ایک ہے, نبی ایک ہے, کتاب ایک ہے, تو یہ آرا مختلف کیوں ہیں؟ یہ اختلاف آرا کیوں ہیں؟ یہ اس مسئلے کا, یہ مسئلہ کا حل بتا رہا ہے, وہ مسئلے کا دوسرا حل بتا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا خدا وند عالم نے ان کو اس اختلاف آرا کا حکم دیا جس پر یہ عمل کر رہے ہیں, یا خدا نے ان کو روکا تھا, کہا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنی آرا مت چلانا, اور اس سے روکا تھا اور یہ اس گناہ میں پڑ گئے, ہم اصو ہو, اور یہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں, یا خدا وند عالم نے, یا خدا وند عالم نے اپنے دین کو ناقص اتارا تھا اور یہ اب اس کو اپنی آرا کے ذریعے سے مکمل کر رہے ہیں؟ اس کس طرح اشارہ ہے امام علی کا کہ دین مکمل ہو گیا, الیوم اکمل تو لکم دینوں کو. اس چیز کو یاد کرو کہ جو چیز دین کو مکمل کرنے کا سبب ہے, جو شخصیت دین اسلام کے مکمل ہونے کا ذریعہ قرار پائی, وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ کیا خدا نے دین ناقص اتارا تھا, کیا خدا کا دین ناقص رہ گیا تھا کہ جس کو تم اپنی آرا کے ذریعے سے پورا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے. لہذا امام نے ارشاد فرمایا یا یہ خدا کے کام میں شریک ہو گئے ہیں, یا اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر خدا راضی ہے, اور خدا کے رسول نے ان چیزوں کو آگے نہیں پہنچایا. پھر امام آگے قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شے, یہ کتاب تو بیان کر رہی ہے, اس میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا, فیہ تبیان ان کل شے, اس میں ہر شے کو کھول کے بیان کر دیا گیا. یہ امام علی کے دور کی پہلی مشکل, یعنی کیا مشکل ہے کہ جس زمانے میں, جس وقت حالات کے اندر وہ انسان ہے کہ جس کو رسول اللہ نے علم کا مرکز قرار دیا ہو, کہا وہ من کو کیا کہتے ہیں جس کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی و ابوہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, جو شہر علم میں آنا چاہے, مسئلہ سمجھنا چاہے, دین سمجھنا چاہے, فلیاتہا ببابہا, وہ دروازے سے داخل ہو. یہ امام علی علیہ السلام کے خطبوں میں احتجاج ہے, لیکن قوم کتنا زیادہ ہو چکی کہ امام علی کے احتجاجوں کو نہیں سمجھ پا رہی. امام علی علیہ السلام کو کنارے پہ لگا دیا گیا. یہ وہ چیزیں جس کو مولا نے کہا میری آنکھوں میں کانٹا ہے, میرے حلق کے اندر ہڈی ہے. یہ پہلی مشکل. دوسری مشکل عزیزہ امام علی کی کیا ہے؟ اس وقت کا معاشرہ, 25 سال بعد سوچیں, جنگیں ہو گئیں, فلسطین تک جو ہے وہ مصر تک دین آگے پہنچ چکا ہے, اور جس طریقے سے پہنچا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال فتوحات ہو گئیں, مختلف جگہوں کے افراد آ رہے ہیں, اسیر آ رہے ہیں, اسرا آ رہے ہیں, ان اسرا کو لا کر رکھا جا رہا ہے. اب یہ مدینہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ڈیولپ تبدیل ہوتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ رومی, ایرانی, بزنتی, مختلف جگہوں کے افراد آ رہے ہیں, انہیں قیدی بنایا جا رہا ہے اور ان کو رکھا جا رہا ہے, کوئی لوگ آزاد کر رہے ہیں ان قیدیوں کو, جو نام دیا گیا تاریخ میں موالی کہا گیا, یہ موالی. اس 25 سال کے عرصے میں ایک چیز اور ڈیولپ ہو گئی, وہ کیا ہوئی کہ وہ جو رسول اللہ نے تعصب ختم کیا تھا کہ عرب کو عجم پر, گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, وہ کلچر دوبارہ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ امام علی اب اس کا سامنا کر رہے ہیں. امام علی کی میں مشکلات کو فقط تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام علی اس مشکل کے اندر اب کھڑے ہیں. بدعتوں کے بعد اگلی مشکل یہ ہے کہ اب امام علی علیہ السلام اس مشکل کو کیسے کنٹرول کریں. ملٹی کلچرل سوسائٹی بن گئی, موالی ہیں, ان موالیوں کو عجم ہونے کی بنیاد پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق وہ نہیں ہیں اس عرب معاشرے, اس معاشرے کے اندر کے جو ایک عام عرب کے ہوتے ہیں, اور یہ پورا 3 خلفاء کے زمانے کے اندر اسے ڈیولپ ہوتی ہوئی آئی ہیں. شدت اتنی زیادہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے 2 خواتین آتی ہیں, ان میں سے ایک عرب ہوتی ہے, ایک عجم ہوتی ہے. امام علی سے کہتی ہیں کہ ہماری پاس کچھ نہیں ہے, نادار ہیں, کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے. مولا کہتے ہیں اگر تم جیسا کہہ رہے ہو, اگر ایسا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. لہذا امام علی علیہ السلام دونوں کے لیے اپنے غلام کو بھیجتے ہیں, جاؤ بازار, بازار سے کچھ لباس, کچھ خوراک, کچھ چیزیں خرید کر لاؤ. وہ خرید کر لاتا ہے ایک جیسی, لانے کے بعد امام علی دونوں کو برابر برابر تقسیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دونوں کو امام 100-100 دینار دیتے ہیں. تو جو عرب خاتون ہوتی ہے وہ تعجب سے امام علی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ نے جیسی چیزیں مجھ کو دی تھیں ویسی ہی چیزیں اس موالی کو بھی دی ہیں, اور آپ نے اس کو 100 دینار دیے, مجھے بھی 100 دینار دیے ہیں. امام علی کا ایک جملہ ہے, امام علی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کتاب خدا کو پڑھا, اس کے اندر غور و فکر کیا، اس غور و فکر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر کوئی ترجیح نہیں دی گئی ہے، کوئی ترجیح نہیں دی گئی ہے، یعنی میں فیصلہ کس چیز پر کروں گا؟ یہ وہ جملہ جو مولا متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میں نے زمام حکومت اختیار میں لیا تھا اسی وقت کہا تھا کہ میں انی احاملکم علی منہج رسول اللہ، میں تمہیں رسول اللہ کے راستے پر چلاؤں گا، اور یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ابھی تک رسول کا راستہ اب نہیں تھا، رسول کے راستے سے انحراف ہو چکا ہے، امام علی نے اپنے پہلے جملے میں کہا، تاکہ اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس راستے پہ نہیں چلنا تو پہلے فیصلہ کر لو، علی جیسے پہلے ہٹے ہوئے تھے ہٹے رہیں گے، لیکن اگر تم نے علی کو کہا ہے آئیے اختیار سنبھالیے تو یاد رکھو میرا راستہ رسول کا راستہ ہوگا، یعنی اس جملے میں مولا نے کہا مجھ سے پہلے جو راستہ تھا اس کا مطلب وہ رسول کا راستہ نہیں بچا تھا، رسول کے نام کی لباس تھی، ردا تھی، حقیقت نہیں تھی، میں دوبارہ اسی راستے پہ چلاؤں گا، اگر چلنے پہ تیار ہو چلو، لوگوں نے قبول کیا۔ امام علی نے یہی جملہ یہاں پہ اس خاتون کو کہا کہ تم نے، میں نے قرآن پڑھا، غور و فکر کیا، اس قرآن کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ خدا نے اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر ترجیح دی ہو، جملہ امام کا، ایک مچھر کے پر کے برابر ترجیح دی ہو، یہ امام کے الفاظ، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ لا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار بزرگی و برتری کیا ہے؟ تقویٰ ہے جس کو رسول نے قائم کیا تھا۔ یہ دوسری مشکل عزیزوں، یہ فقط ایک خاتون کی نہیں، یہ معاشرہ عادی ہو گیا، یعنی اس معاشرے کے اندر ایک ایکسیپٹڈ رول بن گیا تھا کہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جو عجم ہوگا وہ کم تر ہوگا، جو موالی ہوگا وہ کم تر ہوگا، حالانکہ رسول اس فرق کو ختم کر چکے تھے، رسول نے بلال اور سلمان اور عمار اور ابو ذر سب کو ساتھ بٹھایا تھا، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا تھا، رسول کے دربار میں سب ساتھ بیٹھا کرتے تھے، رسول انہی امتیازات کو ختم کرنے آئے تھے، نہ فقط دوسروں کو بٹھایا، رسول اللہ نے اپنی شخصیت کے لیے کوئی اضافی چیز کبھی نہیں کی، اضافی ردا نہیں اوڑھی۔ وہ مشہور واقعات رسول اللہ کے بارے میں کہ جب باہر سے کوئی رسول اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ مدینے میں جائے رسول کی زیارت کرے، دیکھتا تھا مسجد النبی میں حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غور کرتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، چونکہ رسول اللہ کسی اضافی خصوصیت کے قائل ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی اپنے لیے کسی اضافی خصوصیت کو اختیار ہی نہیں کیا، اسے پوچھنا ہوتا تھا ایوکم محمد، تم لوگوں میں محمد کون ہے، تم لوگوں میں کون ہے محمد جو بیٹھا ہوا ہے، میں کیسے پہچانوں کہ محمد کون ہے؟ آج کے دور میں جس کو ذرا سا علمی مرتبہ مل جاتا ہے وہ روب و دبدبے کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، ایوکم محمد، رسول اللہ نے امتیازات ختم کیے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اللہ کے نزدیک وہ صاحب مرتبہ ہے جس کا تقویٰ ہے۔ یہ دوسری مشکل ہے جس کو مولا متقیان جھیل رہے ہیں۔ آپ امام علی کی مشکلوں کو محسوس کریں، پھر ہم شہادت تک پہنچ جائیں گے، خود بخود پہنچیں گے آپ، کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں انحرافات آ چکے ہوں، بدعتیں آ چکی ہوں، لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دے دیا گیا ہو۔ شرح ابن حدیث کے اندر ابن انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں شرح ابن الحدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ اصحاب نے اس بات کو اپنی عادت بنا لیا تھا کہ مصلحت کے نام پر رسول اللہ کی نصوص کو تبدیل کیا کرتے تھے، نص سے رسول موجود ہے، شریعت نبوی میں لکھا ہوا ہے، عادت بن گئی تھی، اتنی کھلا ماحول مل گیا تھا کہ رسول اللہ کی نص موجود ہے اس پر مصلحت کا نام دے کر اجتہاد کرتے تھے، مصلحت کا نام دے کر اس کو تبدیل کرتے تھے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دوسری بڑی مشکل ہے امام علی علیہ السلام کی۔ تیسری بڑی مشکل امام علی علیہ السلام کی عدالت، کہ جس کو کہا گیا، جارج جرداق نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اس پہ مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے، آج تھوڑا سا بات کرنی ہے، چونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر یعنی امامت کی رات، شب قدر امام سے متصل ہونے کی رات، اس پہ تھوڑا سا کام کروں گا۔ کام کیا کروں گا؟ وہ یہ کہ آپ نوجوانوں کو اس طرف تھوڑا سا لے کے جاؤں گا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی، اور امام علی علیہ السلام کی راستے میں جو سب سے بڑی مشکل ظاہری طور پر آئی وہ یہی امام علی کا عدل آیا، ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں۔ امام عصر نے آ کر کیا کرنا ہے؟ یملا الارض قسطا و عدلا بعد ملئت ظلما و جورا، یا کما ملئت ظلما و جورا، امام آ کر زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک سوال رک کر اپنے آپ سے پوچھئے گا، امام عصر کی عدالت کا معیار کیا ہوگا؟ آیا امام عصر کی عدالت امام علی علیہ السلام کی عدالت کے برخلاف ہوگی، امام علی علیہ السلام کی عدالت سے ہٹ کر ہوگی، یا امام علی والی عدالت قائم ہوگی؟ اگر امام علی کی عدالت سے ہٹ کر ہوگی تو پھر کون سی عدالت ہے، پھر کون سا معیار ہے؟ جبکہ معیار خود آئمہ کے لیے
امام علی علیہ السلام ہیں. میں یار امام اوصیا کی ابتدائی کڑی ہیں، رسول اللہ کے بعد سلسلہ وصایت ہے، امام اثر آخری وصی ہیں، پہلے وصی کون ہیں؟ امام علی ہیں. لہذا میں یار امام علی ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر امام اثر کی جو عدالت ہے وہ امام علی کی عدالت ہوگی. اب اگر امام اثر کی عدالت وہی امام علی والی عدالت ہے تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ علی علیہ السلام عدالت کے معاملے میں شدید تھے. عدالت یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا ہے، جو حق ہے اس کو بولنا ہے، جو حق بات ہے اس کو کرنا ہے. اس معاملے میں علی علیہ السلام کے ہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر امام علی کے ہاں کمپرومائز نہیں ہے تو امام زمانہ کے ہاں بھی نہیں ہے. شب قدر، اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے آپ کو لے کر جائیے. آج کے دور میں، آج کے دن میں، آج کی رات میں امام زمانہ سے امام کی عدالت کو تحمل کرنے کا ظرف مانگ لیجیے. امام کی تیسری مشکل، عدالت سے معاشرہ ہٹ گیا. کیا ہوا؟ دوسرے خلیفہ کے دور میں یہ مشکلات شروع ہوئیں اور تیسرے کے دور میں تو بہت اوپر تک بات چلی گئی. دوسرے کے دور میں کیا شروع ہوا؟ دوبارہ قبائلی نظام شروع ہوا. ہیڈن، یہ میں طبقات ابن سعد سے بیان کر رہا ہوں اور شرح ابن ابن ابی الحدیث سے بیان کر رہا ہوں، دونوں معتبر منابع اہل سنت کیا، دونوں نے نقل کیا. دوسرے خلیفہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ انہوں نے دوبارہ وہ قبائلی سسٹم شروع کیا دیوان کے اندر. یعنی اس زمانے میں بیت المال لوگوں کو ایک جگہ سے ملتا تھا، ایک سینٹرلائز بینک سمجھ لیجیے، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیت المال، وہاں سے لوگوں کو ان کی زندگی گزارنے کا خرچہ ملا کرتا تھا. اس کے اندر دوسرے خلیفہ کے دور کے اندر آ کے کیا ہوا کہ اس کے اندر بنیاد قبائل کو بنایا گیا، جیسے پہلے دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ قبائل جو ان کے حساب سے اشرف قبائل ہوا کرتے تھے ان کی پوزیشن دوسری ہوا کرتی تھی. یہاں پر وہ سسٹم آیا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وہ سسٹم بھی تبدیلی کیا ہوئی کہ جو دور اسلام کے اول اسلام کے مسلمان تھے انہیں ان لوگوں پر فوقیت دی گئی جو بعد میں مسلمان ہوئے. لہذا نتیجے میں کیا ہوا؟ دیوان کے اندر ان لوگوں کے حقوق زیادہ لکھے گئے، ان کے رائٹس زیادہ لکھے گئے کہ جو پہلے اول اسلام میں مسلمان ہوئے بنسبت ان کے جو بعد میں آ کے مسلمان ہوئے. نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ محسوس کر گئے طبقاتی نظام وجود میں آ گیا. طبقاتی نظام، مسلمان ہیں سب کے سب، مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بیت المال کے اوپر ہے، حاکم شریک حاکم کے اوپر ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی سہولیات اور ضروریات کو دیکھ کر چلے. لیکن وہاں پر آ کر ایک ایسا نظام بن گیا، بظاہر ایک بنیاد بنائی گئی ہے کہ بھائی پہلے اسلام والسابقون السابقون، اہمیت ہے والسابقون کی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ جس نظام کو رسول اللہ نے رائج نہیں کیا اس نظام کو کوئی اور کیسے رائج کر سکتا ہے، اور یہ احتجاج امام علی کا ہے. اس نظام کو امام علی نے آ کر ختم کیا. جب آئے بیت المال کا اختیار سنبھالا، ابی رافع کو حکم دیا جو بیت المال کو خرچ کرنے والا تھا، دینے والا تھا، کہا کہ دیکھو خدا کے اس حکم کے اندر سب برابر ہیں، کل جب سب لوگ آئیں تو سب کو بیت المال سے تین تین دینار دینا. لوگ آئے، عام لوگ آئے، اپنے اپنے تین تین دینار لے کے چلے گئے. بڑے بڑے افراد کو جب خبر ملی وہ نہیں آئے. اب بڑے بڑے افراد میں نام لے دوں گا، ایک دو میں نام، طلحہ زبیر ان میں سے ایک نام، ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بہت سے افراد ہیں، نہیں آئے. آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے بیت المال سے حق نہیں لیا، امام علی سے ملاقات کی. امام علی سے ملاقات کے بعد کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے بیت المال کے اندر اول اور آخر والوں کو برابر کر دیا. امام نے کہا کیا رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کسی کام میں مشورہ بھی نہیں لیتے. امام علی نے ان سے کہا کہ دیکھو جو چیز خدا کی کتاب اور رسول کی صورت سیرت کے اندر واضح ہو اس میں مشورہ لینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں ضرورت ہوگی مشورہ لوں گا. انہوں نے احتجاج کیا، یہ میں جو نام لیے ہیں یہ بڑے نام ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سے افراد ہیں، انہوں نے انکار کیا کہ ہم بیت المال سے حق نہیں لیں گے، آپ ہمارا وہی حق دیں جو پہلے تھا. امام علیہ السلام نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ کام. انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے خلیفہ نے سنت کو رائج کیا تھا. یہاں امام علی نے جواب دیا کہ میرے لیے رسول اللہ کی سنت قابل تقلید ہے یا دوسرے خلیفہ کی سنت؟ میں رسول کے راستے پہ چلنے والا ہوں. میں نے تو شروع میں تم سے کہا تھا کہ میں رسول کے راستے سے ہٹ کر نہیں چلوں گا، میرا معاملہ آسان نہیں ہے. عزیزوں یہ عدالت ہے. اسی عدالت کی وجہ سے ابن عباس نے بیان کیا، امام حسن کو ایک مرتبہ خط لکھ کر کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ لوگ علی کی وجہ علی سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ لوگ علی کو پسند کرتے تھے لیکن علی کی عدالت کی وجہ سے لوگ چونکہ عدالت کو تحمل نہیں کر پائے پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا بن گیا تھا. دوسرے خلیفہ کے دور میں یہ چیزیں آئیں، تیسرے کے دور کے اندر انعامات کی بارش ہونا شروع ہوئی، انعامات بخششیں، جو مال غنیمت آتا تھا اس کو لٹایا گیا، اقرب پروری کی گئی، تمام تاریخوں کی کتابوں میں لکھی، کوئی ایک بات بھی تاریخ کی کتاب سے باہر نہیں ہے. ایسے ماحول میں امام نے آ کر سنبھالا. اسی ماحول کے اندر امام کا اپنا بھائی ان کے پاس آتا ہے. اب عدالت سمجھا رہا ہوں امام علی کے اپنے الفاظ کے اندر. کیونکہ آج کی رات مجھے اور آپ کو واقعی امام زمانہ سے یہ چیز مانگنی ہے کہ مولا ہمیں معلوم ہے آپ کی عدالت امام علی والی عدالت ہوگی. آپ کی عدالت وہ عدالت نہیں ہوگی کہ جس میں اقربا پروری کو جگہ مل جائے گی، قبیلے کو جگہ مل جائے گی، خاندان کو جگہ مل جائے گی. آپ کی عدالت میرٹ کی عدالت ہوگی. آج کی رات میں ہمیں وہ ظرف دے دیجئے کہ ہم آپ کی عدالت کو برداشت کریں. اگر نہیں ملا عزیزوں یہ ظرف تو کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی جملہ بیان کیا، اپنے عباس نے بیان کیا کہ لوگ امام علی کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن علی کے ساتھ نہیں چل پائے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کا تحمل نہیں تھا، عدالت کا تحمل نہیں تھا. خدا نہ کرے گا ایسا ہو. امام علی عدالت، امام زمانہ عدالت کریں گے. امام کی عدالت کس طرح سے ہوگی اس کی کچھ روایتوں کے ذریعے سے جو بیان کروں، یعنی امام آنے کے بعد لوگوں کے مال میں تصرف کریں گے. کیونکہ امام کا حق ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، الست اولا بکم من انفسکم، غدیر میں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ فوقیت برتنی نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو جب جان پر اختیار ہے تو مال پر تو بدرجہ اولا ہے. امام عصر آ کر لوگوں کے مال میں تصرف کریں گے، لوگوں کے مال سے جو حقدار کا حق ہوگا اس کو نکال کر دیں گے. انسان چیخے گا. کون چیخے گا؟ جس کے اندر عدالت کا تحمل نہیں ہوگا، جو اس عدالت کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو دوران غیبت کبریٰ تیاری ہے وہ یہی ہے. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عادل امام کا. یملا الارض قسطا وعدلا، وہ زمین میں عدل و انصاف کو پھیلا دے گا جیسے ظلم و ستم بھرا ہوا ہے. تو ظلم و ستم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اقربا پروری ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں، دوست ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان چیزوں کو امام کنٹینیو نہیں کریں گے عزیزان محترم. لہذا ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. امام اس عدل کی مثال اب یعنی خطبے کے ذریعے سے ایک بیان فرماتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ جب عقیل ان کے پاس آئے. امام نے اس کو مستند بنا دیا، یعنی عقیل کے ساتھ ایک موقع ہو کر گزر سکتا تھا. مولا نے خطاب کیا اور اس کے بعد اس کو مستند کر دیا، اس کے اندر محکم کر دیا تاکہ یہ چیز موجود رہے کہ آج کے دور میں اور آپ پڑھ کے سیکھ سکیں کہ علی نے کیسا عدل اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا. تو امام زمانہ کیسا عدل کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ امام علی نے ارشاد فرمایا، واللہ لئن ابیت علی حسک سعدان، وقت کا میں عربی کو اسکیپ کر رہا ہوں، قسم بخدا اگر مجھے سعدان کے پودے پر، درخت پر پوری رات گزارنا پڑ جائے تو گزار دوں گا. سعدان کیا چیز ہے؟ جیسے کیکٹس کا پودا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح عرب کے اندر زمینوں کے اندر ایک پودا ہوتا ہے جس کی طرف تیز نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں جسے ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا، چاروں طرف اس کے کانٹے کانٹے ہیں، اس کو سعدان کہتے ہیں. مولا قسم کھا رہے ہیں. اب توجہ کیجئے کہ علی مرتضیٰ اگر قسم کھا کر کسی بات کو بیان کریں تو کتنی اہمیت ہے. کہتے ہیں قسم بخدا، اللہ کی قسم، میں سعدان کے درخت پر پوری رات گزارنے پہ تیار ہوں. میں اس بات پر تیار ہوں کہ میری گردن میں توق ڈال کر مجھے ادھر سے ادھر گھسیٹا جائے، اس کو برداشت کر لوں گا. لیکن میں اس بات کو برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں نے خدا کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے اوپر ذرہ برابر ظلم بھی کیا ہو. ایک بھی بندے پر ظلم کیا ہو. کس چیز کو علی برداشت کر رہے ہیں؟ سعدان پر پوری رات گزار. آپ تصور کیجئے کیکٹس کو کوئی ہاتھ پکڑ لگا سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ مبالغہ نہیں کر رہے، حقائق بیان کر رہے ہیں. قسم با خدا میں سعدان پر پوری رات گزارنے پہ تیار ہوں. میں جو ہوں وہ توقوں کے اندر گھر کر ادھر سے ادھر گھمانے پہ تیار ہوں، بنسبت اس کے کہ مجھے رسول اللہ اور خدا کے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں نے ان کے بندوں میں سے، خدا کے بندوں میں سے کسی پر ظلم کیا ہو اور کسی کا کوئی حق غصب کیا ہو. اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ دوبارہ قسم کھا کے، لقد رائیت عقیلہ، میں نے عقیل کو دیکھا ہے. کس کیفیت میں دیکھا ہے؟ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، یعنی غربت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، فقر کی حالت میں میرے پاس آیا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے. اور کیا چاہ رہا ہے اس نے مجھ سے؟ کیا چاہ؟ من برکم ساعا، اس نے تمہارے مال میں سے، گندم میں سے ایک ساعا کا سوال کیا ہے. عزیز ساعا کتنا ہوتا ہے؟ جو ہم جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے اس کا فدیہ دیتے ہیں. مجتہدین نے کہا ایک ساعا گندم، ایک ساعا گندم یعنی جس کا سادہ ترجمہ تین پاؤ بنتا ہے آج کے دور میں، تین پاؤ گندم. امام علی کیا کریں، تمہارے مال میں سے، بیت المال میں سے مجھ سے میرے بھائی عقیل نے فقط ایک سعا مانگا ہے. عقیل بوریاں مانگنے نہیں آئے تھے، عقیل کہنے آئے تھے کہ ابھی کچھ دے دیجئے کہ گھر میں کھانا بن سکے. توجہ کیجئے گا، ان کو ان کا حق دیا جا چکا تھا، اس کے بعد آئے تھے. امام کہتے ہیں ایک سعا مانگنے عقیل مجھ سے آیا ہے، اور میں نے اس کے بچوں کو دیکھا ہے کہ اس کے بچوں کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہے، ان کے بال پریشان ہیں اور ان کے چہرے کے رنگ سیاہ پڑ گئے جیسے ان کے چہروں پر نیل پڑ گیا ہو. یہ امام علی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ پھر عقیل میرے ارد گرد گھومتا رہا، مجھ سے منت سماجت کرتا رہا کہ میں اس کو ایک سعا گندم دے دوں، ایک سعا دے دوں. میں نے اس کی بات کو سنا تو عقیل کو لگا جیسے علی تیار ہو گئے، اور میں نے اس لمحے میں ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ کے اندر گرم کیا، اور میں اس لوہے کے ٹکڑے کو عقیل کے پاس لے کر گیا، اور جیسے ہی عقیل نے اس کی شدت اور تپش کو محسوس کیا، عقیل نے ایک چیخ ماری. میں نے ابھی بدن پہ لگایا نہیں، عقیل نے اس کی تپش کو محسوس کیا، عقیل نے چیخ ماری. اور جب عقیل نے چیخ ماری تو میں نے اس سے کہا، رونے والی خواتین تیرے اوپر روئیں اے عقیل، ماتم کرنے والے تیرا ماتم کریں. علی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، ماتم کرنے والے تیرا ماتم کریں، رونے والی تیرے اوپر روئیں. تو اس حرارت سے، لوہے کی اس حرارت سے بلبلا گیا جس کو تیرے جیسے ایک انسان نے گرم کیا ہے، اور مجھے اس آتش میں لے جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے. عقیل یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ تو اس چیز سے روئے جو بھی تیرے جسم پہ آ کے لگی بھی نہیں ہے. اس کے بعد امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ قسم بخدا لو اوتیت الاقالیم السبع، اگر تمام آسمانوں کی کنجیاں خزانے میرے سامنے لا کر ڈال دیے جائیں، جو کچھ ہے وہ سب میرے سامنے لا کر ڈال دیے جائے، کہ میں خدا کی فقط اتنی معصیت کر لوں، اتنا گناہ کر لوں کہ جس میں میں ایک چونٹی کے منہ سے گندم کا ایک چھلکا چھین لوں، قسم بخدا علی یہ کرنے والا نہیں، علی یہ کرنے والا نہیں. کتنی معصیت، چونٹی جا رہی ہے، اس چونٹی کے منہ سے کتنا کرنا ہے، وہ جو جو کا ایک چھوٹا سا چھلکا ہے جو اس کے منہ میں پھنسا ہوا ہے وہ چھین لوں. علی کہتے ہیں قسم بخدا میں یہ کام نہیں کروں گا. عزیزوں، بس یہ عدالت علی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، اس عدالت کا تحمل نہیں کر پائے لوگ. بڑے بڑے افراد یہ شروع میں صحیح تھے، بعد میں جا کے بہت سے لوگ خرابی کی طرف گئے، بعد میں جنگ جمل میں طلحہ و زبیر کام میں آئے، اس سے پہلے امام علی کا ساتھ دینے والوں میں تھے، امام علی کے ساتھ رہتے تھے، بہت ساری چیزوں کو برا سمجھتے تھے جو امام علی سے پہلے کے دور میں چیزیں تھیں. عزیزان محترم، نوجوانوں، یہ پیغام ہے، علی کی ان مشکلات کو سمجھنا ہے. ولایت کے ساتھ چلنا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو اس ولایت کے سائے میں لے کے چلنے کی خدا سے توفیق مانگنی ہے کہ آج شب قدر ہے، علی مرتضیٰ کی رات ہے. خدا سے طلب کیجئے کہ خدا مجھے اور آپ کو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ خدا مجھے اور آپ کو امام عصر کی اس عدالت میں چلنے کا حوصلہ عطا کر دے. ورنہ روایات بتاتی ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو امام عصر کی حکومت میں امام کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کیوں آ گئے؟ آپ سے پہلے ہماری دکانیں اچھی چلتی تھیں. آپ کیوں آ گئے؟ آپ سے پہلے ہمارا کام اچھا چل رہا تھا. یہ روایات نے بیان کیا، کس کے لیے بیان کیا؟ پہلے سے انسان آمادہ ہو جائے. بس عزیزوں، علی مرتضیٰ کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، ان تمام مشکلات سے علی نکلے، اسی عدالت علی نے علی علیہ السلام کو محراب میں قتل کروا دیا. قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدالت ہے، وہ اپنی محراب عدالت میں شدت عدالت کی وجہ سے قتل ہو گئے. آئمہ علیہ السلام کو روح اسی لیے قبول نہیں کر پائے. عزیزان محترم، بس آج کی رات امام علی سے توسل کی رات ہے. آج کی رات اماموں سے اپنی ظرفیت کو بڑھانے کی، التجا کرنے کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. امام علی کا سہارا لیجئے گا، امام علی کا توسل کیجئے گا. اب کیسے یہ سہارا لینا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. امام علی کی آخری ایام میں، ظاہراً یہ آج کی رات آخری رات ہے، روایات کا بس سہارا لیتے ہوئے مصائب کی طرف میں بڑھ گیا کہ لوگ امام علی کے غم میں ہیں، دکھی میں ہیں، دروازے کے باہر آ کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن امام علی کی چونکہ طبیعت اچھی نہیں ہے لہذا ملاقات نہیں ہو رہی. امام حسن آ کر لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ، چلے جاؤ، گھروں پہ چلے جاؤ، علی نہیں مل سکتے، دعا کرو. سب چلے جاتے ہیں لیکن ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، اسبق ابن نباتا بیٹھا رہتا ہے. امام حسن آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اسبق میں نے تو کہا تھا چلا جا، بابا سے ملاقات نہیں ہو سکتی. امام حسن کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے مولا ایک مرتبہ مولا کی زیارت کروا دیجیے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، علی کو نہیں دیکھا، کل صبح سے علی کی ضربت لگی, اس کے پاس سے میں علی کو نہیں دیکھ پایا, مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا, میں علی کی محبت میں گرفتار ہوں, کیا کروں, بس ایک دفعہ زیارت کروا دیجئے علی کی. ازبق کی طرح آج ازبق کی یہ محبت اپنے زمانے کے امام کے لیے مانگ لیجئے گا, اپنے زمانے کے امام سے بھی کہیے گا بس ایک جھلک, بس ایک جھلک دکھا دیجئے. لہٰذا ازبق کو جب اتنی شدت پر دیکھا, جا کر مولا حسن نے امام علی سے کہا, امام نے کہا بلا لو. ازبق اندر گئے, اب جا کر جب امام سے ملاقاتیں ہوئیں, گریہ ہوا, جب واپس پلٹ کر آئے, لوگوں نے پوچھا کہ ازبق کیسا دیکھا علی کو, کہا مجھے نہیں معلوم, میں نے علی کے چہرے پر سر پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی دیکھی تھی, لیکن میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا, یعنی خون علی کے جسم سے نکل گئے. عزیز میں ایسی منزل ہے آج, ایسی رات ہے آج, بس آج کی رات سوچی کیا ہو رہا ہوگا, یقیناً بچے گرد ہوں گے امام علی علیہ السلام کے, آخری وقت ہے, امام حسن امام حسین ہوں گے, گھر کا ماحول کیا ہوگا, رو رہے ہوں گے بچے, باپ اس دنیا سے جا رہا ہے, باپ بھی کیسا ہے جو علی یہ مرتضیٰ ہے, جو یتیموں کا سہارا ہے, جو یتیموں کو کھلانے والا باپ ہے, یتیموں کو خوش کرنے والا باپ ہے, وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. عزیز کتنی مشکل گھڑی ہوگی. تاریخ میں بیان ہوا کہ امام حسن امام علی کے سامنے روتے ہیں, امام حسن کو روتا ہوا دیکھ کر امام علی کہتے ہیں بیٹا حسن صبر کرو, حوصلہ کرو, بیٹا ہے صبر کی تلقین کرتے ہیں. ان مصائب کو رہبر نے بیان کیا, میں وہاں سے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد امام حسین کو روتا ہوا دیکھتے ہیں, امام حسین کی تمام مشکلات ذہن میں ہیں علی مرتضیٰ کے, علی کو معلوم ہے کہ حسین کا رونا زہرا کو برداشت نہیں ہوا کرتا تھا, زہرا حسین کو رونے نہیں دیتی تھی, تڑپ جاتی تھی حسین کے رونے پر, مگر حسین کے رونے کو دیکھ کر بھی علی کہتے ہیں بیٹا صبر کرو, جو خدا کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ہوگا. لیکن رہبر بیان کرتے ہیں کہ جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا, علی نے اب صبر کی تلقین نہیں کی, علی سے صبر ہوا ہی نہیں, زینب کو روتا دیکھ کر علی نے رونا شروع کر دیا. جناب زینب کی آواز کے ساتھ علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہو گئی, ہچکیاں بن گئیں, امام علی زینب کے ساتھ اس طرح سے روئے. اللہ اکبر, یہ کیسا منظر ہے عزیزوں. رہبر نے ایک جملہ بیان کیا کہ اے میرے مولا علی, آج زینب کے اس رونے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے آپ, زینب کا یہ رونا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, لیکن کل جب ایک چڑھائی پر زینب کھڑی ہوگی, اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوگی, شمر خنجر لیے بڑھ رہا ہوگا, زینب وہاں فریاد کر رہی ہوگی, وہاں محمد وہ علیہ کی صدا بلند کر رہی ہوگی, زینب کے گریے کو وہاں کیسے برداشت کریں گے. اجرکم اللہ. بس عزیزو آج کی رات ہے, ابھی یہاں پہ تابوت امام علی علیہ السلام کی شبیہ برآمد کی جائے گی. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ان شبیہوں کو بناتے ہیں, بنا کر یہی اظہار کرتے ہیں کہ مولا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے, مولا آپ کا جنازہ غربت میں نہ اٹھنے دیتے, مولا ہم اگر ہوتے آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں نہ اٹھتا, لیکن اللہ اللہ بھی گھر سے جنازہ اٹھنا ہے. زینب اس جنازے کو حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی, زینب کے ذہن میں یقیناً وہ منظر آیا ہوگا جب ماں کا جنازہ مدینے میں اسی رات کی تاریکی میں نکلا تھا, رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ گیا تھا, اس کے بعد ماں کی قبر کی کوئی نشانی نہیں ملتی ہے. ارے زینب کے ذہن میں یہ مناظر آئے ہوں گے, بابا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکلے گا, عزیزوں علی کی قبر بھی 100 سال بعد آشکار ہوئی ہے, 100 سال تک علی کی قبر کا نشان نہیں پتا تھا, بس اس غربت میں یہ 2 جنازے گھر سے اٹھے ہیں. زینب کا دل دکھ رہا ہوگا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آپ نے تو صبر کے اور مراحل طے کرنے ہیں. ارے اس جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھتا دیکھ لیجئے, اس کے بعد ایک جنازہ اٹھے گا, وہ گھر سے نکل کر روشنی میں جائے گا, مگر پھر واپس گھر میں آ جائے گا, لیکن جب گھر میں آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی, اس جنازے میں تیر پیوست ہوں گے, ارے سفید کفن سرخ میں تبدیل ہو چکا ہوگا, لیکن بی بی آپ کا مرحلہ اور آگے کا مرحلہ ہے, آپ نے اس جنازے کے بعد اپنے ایک بھائی کے سرحانے اس منظر کو بھی دیکھنا ہوگا, ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, آپ اپنے سر کی طرف ہاتھ کریں گی, ارے میرے سر پہ رضا ہوتی میں اپنے بھائی کو کفن دے دیتی, مگر بھائی کو